الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு தக் பஹஞ்சனே கே அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா தக் பஹஞ்சனே கே அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா கா குர்ப் ஹாசில் கர்னே கே லியே முக்தலிஃப் தரீகே ஹேன் ஜோ புஜுர்கோ நே தல்கீன் ஃபர்மாயே யஹான் தக் ஃபர்மாயா கியா கே துருக்குல் வுசூல் இலல்லாஹ் بعدد انفاس الخلائق کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے اتنے ہیں جتنے مخلوقات کے سانس بہت سے طریقے ہیں اور مختلف بزرگوں نے مختلف صوفیاء کرام نے اپنے اپنے مسترشدین کے لیے بہت سے طریقے تجویز فرمائے ریاضتیں مجاہدات وظائف اذکار معمولات مراقبات وغیرہ وغیرہ لیکن ان سارے طریقوں میں سب سے زیادہ آسان سہل الحصول مفید اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پہلے علوم ظاہر حاصل کیے، یعنی تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان علوم کے اندر بھی کمال تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ حضرات صوفیاء کرام جس چیز کو علوم باطن کہتے ہیں، باطنی علوم، جس کو تصوف سے، تزکیہ سے، احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان طریقوں کو حاصل کروں۔ چنانچہ صوفیاء کرام کے جتنے طریقے تھے اور ان کے جو علوم تھے، علوم باطن تھے، ان کو بھی الحمدللہ میں نے پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں بھی کمال کے درجے تک پہنچایا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس مقام تک پہنچایا جو ہماری سمجھ سے باہر بات ہے، لیکن حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس مقام تک پہنچایا کہ جس میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے خلعت پہنایا، اور پھر میں اور آگے بڑھا اور کہاں سے کہاں مختلف اپنے جو مقامات ہیں ان کا ذکر فرمایا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ساری وادیاں طے کرنے کے بعد اور سارے مقامات سے گزرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں, جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے. وہ دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی زندگی عطا فرما. آمین. اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے زندہ رکھ. آمین. اور اے اللہ مجھے اتباع سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما. آمین. یعنی یہ سارے صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد, علوم و معارف کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کے بعد, اور گھاٹ گھاٹ کا مزہ چکھنے کے بعد, حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس بات کی پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. جتنا جتنا انسان سنت پر عمل پیرا ہوگا, جتنا جتنا وہ سنت کا متبع ہوگا, اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گا. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا, اور اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی سنا کہ اتباع سنت سے جو اللہ جل جلالہ تک پہنچنے میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے اس کی ایک وجہ بالکل واضح ہے, وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے, یعنی تم تو کیا کرو گے اللہ تعالیٰ سے محبت, تمہاری کیا حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرو, لیکن اگر اتباع کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی سنتوں کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے, تم اللہ جل جلالہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو محبوب بنا دے. یہاں تک فرمایا کہ جس وقت جس لمحے تم کسی بھی سنت پر عمل کر رہے ہو اس وقت میں یقین رکھو کہ اگر اخلاص کے ساتھ اتباع سنت کی نیت سے وہ عمل کر رہے ہو تو اس وقت میں تم اللہ جل جلالہ کے محبوب ہو. مسجد میں داخل ہوتے وقت تم نے اگر دایاں پاؤں اتباع سنت کی نیت سے داخل پہلے کیا تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو. باہر نکلنے کے لیے بایاں پاؤں نکالا, پہلے نکالا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی خاطر, تو اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا, اس کی محبوبیت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے. یہاں تک فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اگر بایاں پاؤں پہلے داخل کیا اتباع سنت کی نیت سے جا رہے ہیں بیت الخلاء میں, لیکن محبوب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ جل جلالہ کا محبوب بنا دیتی ہے, محبوب بنا دیتی ہے, محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے, اور اس محبت کے حاصل ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہوتا ہے, کوئی شخص کسی کا محبوب ہوتا ہے, تو جو محب ہے یعنی محبت کرنے والا اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے. محبت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ محبوب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور اس کو اپنے قریب لاتی ہے، اپنا قرب حاصل کرتی ہے. بھئی یہ کیا ہے، یہ بند کرو. محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو، یہ محبوب کو، محب جو ہے وہ اپنے سے قریب کرتا ہے. جس سے محبت ہوگی چاہو گے کہ نہیں کہ وہ اس کا قرب حاصل ہو، وہ میرے پاس رہے، اس کی جدائی شاخ ہوگی، اس کے ساتھ رہنے سے ایک راحت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالی جب سے جب محبوب بنو گے تو اللہ تعالی تمہیں اپنے قریب لائیں. اور جو آیت کریمہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، عجیب کلام ہے اللہ جل جلالہ کا. فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس بارے میں عجیب بات فرماتے تھے کہ اس کا جو عام فہم، عام مفہوم ہے آیت کا، وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے. من یشا کے اندر یشا کی جو ضمیر ہے، وہ یشا کے بعد گویا ایک طرح سے ضمیر محذوف ہے، من یشا اہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن نحوی اعتبار سے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس کو جو چاہے، یعنی جو یہ چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے اس کو کھینچ لیتا ہے. جو چاہے ہی نہیں اسے کیوں کھینچے، انلزمکم وانتم لہا کارہون. لہذا جو چاہے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، اپنا قرب عطا فرما دے، اپنے ساتھ تعلق خاص عطا فرما دے اور اپنی طرف مجھے کھینچ لے، اللہ تعالیٰ اسے کھینچ دیتا ہے. اور چاہنے کی علامت کیا ہے؟ چاہنے کی علامت ہے اتباع سنت، کہ جب کوئی بندہ سنت کی اتباع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اتباع سنت اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے مجھے اور اپنا قرب عطا فرما دے. لہذا اتباع سنت کی خاصیت ہے محبوبیت، اور محبوبیت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لہذا طریق پہنچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی اور بات نہیں ہوتی، اتباع سنت. اللہ، حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے. میں پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا تھا کہ کتنے ریاضتیں، کتنے مجاہدے کرنے پڑیں گے، کیا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. کیسے مل گئے؟ کہ دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ میں اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، آپ کے طریقے پر چلوں، اور تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حاصل ہو گیا. وہ اتنے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے، میں چاہ رہا تھا دور کا ساما کیے ہوا. تو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا، جیسا میں نے عرض کیا، آسان ترین، مفید ترین، مؤثر ترین ذریعہ اتباع سنت. اور آسان اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں انسان کی زندگی کا کوئی پہلو چھوٹا نہیں ہے. سرکار کو تو بھیجا ہی اس لیے کیا تھا کہ ایک اعلیٰ ترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ دیکھو زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے. ایک اس ذات گرامی کو بھیجا گیا جو بشر ہے، افضل البشر، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی بھی حاجتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ ساری حاجتوں اور ساری ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس کا نمونہ دکھا دیا. بھوک لگتی ہے تمہیں تو کھانا اس طرح کھاؤ، پیاس لگتی ہے پانی اس طرح پیو، نیند آتی ہے اس طرح سو، تمہیں گھر والوں کے ساتھ ملنے کی خواہش ہوتی ہے اس طرح ملو، تم دوست احباب رکھنا چاہتے ہو اس طرح رکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہو، خرید و فروخت کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس طرح کرو. کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ہدایت موجود نہ ہو. یہاں تک کہ جتنے روزی کمانے کے ذریعے ہیں آج کل، کوئی شخص کاشت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کوئی صنعت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، اللہ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کام کرائے، مزدوری بھی کرائی، زراعت بھی کرائی، تجارت بھی کرائی، سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کر یہ بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، دیکھو اللہ کے اس رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لہذا آسان اس لیے ہے کہ زندگی کی ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں، ساری جائز خواہشات وہ چبہ سنت کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے آسان ترین ہے. تو اس واسطے سب سے اعلیٰ کام جو ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال دیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اسی غرض سے کہ ہم لوگ غفلت میں سارے کام کرتے رہتے ہیں، اس غفلت سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، اتباع سنت کا اہتمام کرنے کے لیے یہ کتاب تالیف فرمائی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور شاید پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اگر واقعی اصلاح ہم چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کتاب کو ایک آئینہ سمجھ کر اپنے سامنے رکھیں کہ اس میں جو سنتیں بیان کی گئی ہیں کون سی ایسی ہیں جن پر میں عمل کر رہا ہوں. اگر کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی. کون سی ایسی ہیں جو نہیں کر رہا، اس کو کس طرح حاصل کر، یہی اصلاح کا راستہ ہے. اگر تقریریں ہوں، جلسے ہوں، نشستیں ہوں، مجلسیں ہوں اور عمل خاک نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی نہیں، کوئی حاصل نہیں. اس لیے راستہ یہ ہے، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے، یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دی ہے، یعنی تو وہ مختصر یوں تو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں بکھر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جو خاص طور سے ہمارے عمل کی ضروریات ہیں وہ اس کتاب میں حضرت والا نے جمع کر دی. تو میں کہتا تو رہتا ہوں بیانات میں کہ بھئی لوگ وسوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اپنا جائزہ لیتے رہیں، لیکن کون عمل کرتا ہے، کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا، خود میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو خیال آیا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب ہم یہاں پر اجتماعی طور پر پڑھیں اور اس پر پڑھ کر اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں. سارا کچھ دین در حقیقت منحصر ہے اس اتباع سنت کے اندر، لہذا جب یہ پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنا جائزہ لیں گے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، کچھ اپنا عزم بھی تازہ کریں گے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متبع سنت بنا دے. متبع سنت کا مطلب یہ بھی سمجھ لو کہ اتباع سنت صرف چند ظواہر کے اوپر میں منحصر نہیں ہے. ہم لوگوں نے اتباع سنت کو چند ظاہری چیزوں پر میں منحصر سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں عملی نمونہ موجود ہے. لہذا اس کتاب کو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اللہ کے نام پر آج سے یہ شروع کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بیان کو شروع فرمایا ہے ایک حدیث سے جو صحیح بخاری کے اندر آئی. حدیث میں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے عابد و زاہد بزرگ صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام ہے ان کا. وہ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، قرآن و سنت ہی کو اپنا معیار بنایا ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان کا شام وغیرہ آنا جانا بکثرت ہوتا تھا، تو عیسائیوں اور یہودیوں سے، اہل کتاب سے بھی ان کے تعلقات تھے اور ان سے بھی ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا. اسی وجہ سے ان یہودیوں کی جو تورات تھی اس کا انہوں نے کچھ مطالعہ کیا ہوا تھا. اور تورات اصل میں تو وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن بعد میں جو دوسرے انبیاء کرام کے اوپر جو صحیفے اترے، جو آسمانی کتابیں آئیں، ان کے مجموعے کو بھی تورات کہا دیا جاتا ہے. توسعات آج کل جو بائبل کہلاتی ہے، بائبل یہ درحقیقت مجموعہ ہے ان تمام آسمانی کتابوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے. اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. اگرچہ عیسائیوں و یہودیوں نے اس میں بہت کچھ تحریف کر دی، بگاڑ ڈالا، لیکن اصلاً وہ صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئے تھے. لہذا اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر بات غلط ہو یا ہر بات تحریف شدہ ہو، کچھ حصے اس کے درست بھی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً منزل من اللہ رہے ہوں گے. خاص طور پر وہ حصے جن میں بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس میں بھی بہت کچھ تعریفات کی گئی ہیں، بگاڑ ڈالا گیا ہے، لیکن اب بھی اس وقت بھی محرف شکل میں بھی اس کے اندر ایسی عبارتیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں، آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں مذکور ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تورات کے بھی پڑھے ہوئے تھے، بلکہ صحابہ کرام میں تورات کے عالم مشہور تھے کہ ان کے پاس علم ہے تورات کا، تو کسی نے ان سے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے تورات پڑھی ہے، تو اس تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات مذکور ہیں، آپ کی کیا صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی کچھ عبارت پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آپ کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ تورات میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے. وہ میں پڑھتا ہوں پہلے، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ کروں گا. انت عبدی و رسولی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو. سمیتک المتوکل, میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ, ایسے تم ہوگے کہ نہ تو بد اخلاق ہوگے نہ سنگ دل ہوگے. ولا سخاب فی الاسواق, اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوگے کہ بازاروں میں شور کرتے پھرو. لا ولا یدفع السیئات بالسیئہ, اور ایسے نہیں ہوگے کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دیں, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینے والے ہوگے. ولکن یعفو ویغفر, اس کے بجائے تم ایسے ہوگے کہ معاف کرنے والے ہوگے اور درگزر کرنے والے ہوگے. کوئی آدمی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے تو عفو درگزر سے کام لینے والے ہوگے. اور ولا یقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء, اللہ تعالی اس پیغمبر کو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے اپنے پاس جب تک کہ ٹیڑھی امت کو سیدھے راستے پر نہ لے آئے. ويفتح به اعينا عميا, اور ان کے ذریعے اندھی آنکھیں کھول نہ دیں. واذانا صما, اور بہرے کان کانوں کو کھول نہ دیں. وقلوبا غلفا, اور ان دلوں کو کھول نہ دیں کہ جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. یہ الفاظ بتائے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ الفاظ مذکور ہیں. میں جس زمانے میں اظہار الحق حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اظہار الحق پر کام کر رہا تھا, تو اس وقت میں نے حضرت مولانا نے وہ بشارتیں جمع کی ہیں جو ان کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں, تو ان میں تقریباً یہ ملتے جلتے الفاظ آج حضرت شعیہ علیہ السلام کے صحیفے میں مذکور ہیں. یعنی بائبل میں ایک صحیفہ ہے جو حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے, اس میں یہ الفاظ ہے تقریباً. اس میں جیسے یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ بازار میں اس کو شور شغب کرنے والا نہیں ہوگا, تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا, ٹمٹماتی بتی کو نہیں بجھائے گا, اور بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی, اور وہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ پتھر کے بت اوندھے منہ نہیں گر پڑیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ملتے جلتے الفاظ آج بھی موجود ہیں باوجود ہزار تعریفات. لیکن تورات میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ان میں سے ہر صفت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتی ہے. سب سے پہلے تو فرمایا کہ انت عبدی و رسولی, تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو, میرے رسول ہو. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی, وہ یہ کہ رسول ہونے کا ذکر بعد میں فرمایا اور بندہ ہونے کا ذکر پہلے فرمایا. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی معراج اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا رسول بننا, اس سے بڑی اور کوئی معراج ہے نہیں. انسانوں میں افضل ترین افضل الخلائق کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام, جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا, اس سے بڑا کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا, اس سے اعلیٰ کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ جل جلالہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرما رہے ہیں تو سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ تم میرے بندے ہو. رسول ہونا بعد میں اور بندہ ہونا پہلے. اور ہمیں جو کلمہ شہادت تلقین فرمایا گیا کہ جس کے ذریعے ہم اسلام لاتے ہیں مسلمان بنتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول, وہاں پر بھی بندہ ہونے کا ذکر پہلے رسول ہونے کا ذکر بعد میں. اتحیات جب پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا, اتنا بڑا عظیم مرتبہ جو کسی اور کو کائنات میں حاصل نہیں ہو سکا, معراج پر تشریف لے گئے. اس کا جب ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو لے کر گیا. دوسری جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا القاب فرمایا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اتنی تعریفات فرما رہے ہیں تو ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا, اللہ کا داعی بنا کر بھیجا, اور سراجا منیرا روشنی پھیلانے والا چراغ بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا, کیا کیا صفات بیان فرمائی. لیکن جو اعلیٰ ترین مقام تھا اپنے قرب کا معراج, اس کا جب ذکر فرمایا تو وہاں پر کچھ لقب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے, بلکہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو جو لے گئی رات. وہ ذات بڑی پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد اقصی کی طرف. کیا پتا چلا اس سے؟ اس سے پتا یہ چلا کہ بندے کی سب سے اعلی صفت, سب سے اعلی صفت ایک انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. بندگی, عبدیت, یہ اعلی ترین مقام ہے کسی بشر کا, اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں. اسی لیے رسول سے بھی پہلے اس کو بندہ, بلکہ رسول بنتا اس وقت ہے جب پورا پورا بندہ ہو چکا ہو, اس وقت بندہ, اس وقت رسول بنتا ہے. بندگی اور عبدیت یہ سب سے اعلی مقام ہے انسان کا, اس سے اونچا کوئی اور مقام نہیں. اس لیے معراج کے اندر بھی آپ کو عبد فرمایا جا رہا ہے. اور عبدیت کے معنی کیا ہے؟ عبدیت کے معنی ایک یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں خود کچھ نہیں ہوں, میں غلام ہوں کسی کا, میں اس کا تابع فرمان ہوں. یہ بات انسان کی رگ و پے میں سما جائے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. یہ بات اس کی رگ و پے میں سما جائے تب وہ صحیح معنی میں عبد بنتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر آج کل ایک تو ہوتا ہے نوکر, ملازم, کسی کو آپ نے نوکر رکھ لیا. وہ نوکر جو ہے وہ یا تو کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے یا کسی خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے. بھئی تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم میرے گھر کی صفائی کیا کرو مثلا, تو وہ صفائی تو کرے گا, صفائی کرنے کے حد تک تو تمہارے احکام کا پابند ہے, لیکن صفائی کرنے کے علاوہ وہ تمہارے کسی حکم کا پابند نہیں. کسی کو ملازم رکھا کہ 8 گھنٹے تم یہاں پر ڈیوٹی دیا کرو گے, تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا اس کا کام ہے, 8 گھنٹے کے بعد وہ تمہارے حکم کا پابند نہیں, اس کی چھٹی ہے, وہ جو چاہے کرے. دوسرا ہوتا ہے غلام, آج کل نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے نہیں ہے کوئی غلام, غلامی موجود نہیں ہے, جو شریع غلام ہو وہ موجود نہیں ہے. لیکن کسی زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے وہ نہ کسی وقت کے پابند ہوتے تھے نہ کسی کام کے پابند ہوتے تھے, اس کا صرف کام یہ تھا کہ جو آقا کہہ دے وہ کرے. آقا اگر کہے کہ بیت الخلا صاف کرو تو بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہے، کرنا ہی پڑے گا اس بہر حال میں، دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو. اور آقا کہہ دے تمہیں میں بادشاہ شہزادہ بناتا ہوں، یہ تم اس جگہ پر بیٹھ کر میرے اس میرے شہر کی حکمرانی پر حکمرانی کرو، تو وہ کام کرے گا. وہ دن میں بلا لے، رات میں بلا لے، کسی وقت بھی کسی کام کا حکم دے دے، غلام اس کا پابند. اور شرعاً بھی واقعی اگر کوئی غلام ہو تو آقا کی اطاعت اس کے ذمے واجب ہوتی ہے، حرام ہے اس کی نافرمانی کرنا. غلام کے لیے آقا کی نافرمانی کرنا حرام ہے جب تک کہ وہ کسی حرام ناجائز کام کا حکم نہ دے، تو اس کی نافرمانی حرام ہے. لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ کسی حرام کام ناجائز کام کہے گا تو اس کی اطاعت واجب نہیں. اگر وہ کہا مجھے سجدہ کرو، یہ جائز نہیں. وہ اگر عبادت کرنا چاہے، اپنی پرستش کرنا چاہے، وہ کرنا جائز نہیں. لیکن اس سے بھی اعلی، اس سے بھی آگے کا درجہ ہے بندہ، نوکر، غلام، پھر بندہ. بندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے، بندگی، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مانے اور اس کی عبادت بھی کرے، سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا. تو یہ سب سے دیکھا جائے تو بالکل ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں فنا کر دیتا ہے. یہ ہے عبدیت. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں گے تو اگر فرض کرو وہ ناجائز بھی ہو لیکن یقینی معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ وہ ناجائز کام فرض ہو جائے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، قتل کیا کہ نہیں؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بچہ ہے جو نابالغ ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، بچے کو قتل کرنا جہاد میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت خضر کو آ گیا کہ تم قتل کرو. ماں فالتو امری، انہوں نے صاف صاف کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھے میرے مالک نے کہا تھا قتل کرنے کو. تو قتل کرنا حرام تھا لیکن کیا ہوا، فرض ہو گیا ان کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کسی قید و شرط کی پابند نہیں ہے، وہ جس جو حکم دے دے اس کو ماننا ہے اور جس حالت میں رکھے اس حالت کو قبول کرنا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حالت کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لہذا عبدیت کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا انسان اہتمام کرے اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو دیکھے، اس سے وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اور اسی کا حصہ ہے عبدیت کا رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں جو فیصلہ کر دیا مجھے اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، لیکن میں راضی ہوں اس کے فیصلے کے اوپر. یہ رضا بالقضاء، یہ بھی عبدیت، عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا. اور یہ صفت سب سے زیادہ، عبدیت کی اعلیٰ ترین صفت جو ہے وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کچھ پیش آ گیا. طائف سے تشریف لا رہے ہیں، گھٹنے لہو لہان ہیں، کافروں نے پتھر برسائے ہیں، طرح طرح سے ستایا ہے، اور ایسی حالت میں تشریف لا رہے ہیں کہ یہ امید لے کر گئے تھے کہ شاید مکے والے نہیں مان رہے تو طائف کے لوگ میری بات مان لیں، لیکن ماننے کے بجائے انہوں نے الٹا پتھر برسائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بیچارگی کے عالم میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الا من تکلونی الا عدوی تہجمونی، الى قریب من لگتا ہوں امری، لیکن کیا فرماتے ہیں، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، آپ ناراض نہ ہو تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ میری تکذیب کریں، مجھے جھوٹا بنائیں، مجھے پر پتھر برسائیں، مجھے تکلیفیں پہنچائیں، کچھ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ تکلیف پہنچائیں گے وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہوگا، میں اس پر راضی ہوں، لم تکن ساخت علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، یہ ہے مقام رضا بالقضاء کا، گھٹنوں سے خون بہ رہا ہے اور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی بد کلامی کا سامنا کر کے آئے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، آپ راضی ناراض نہ ہوں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، سارا عالم گر خفا ہو، سارا عالم گر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر، سب گوارا ہے مزاج یار گر برہم نہیں، مزاج یار سب گوارا ہے مزاج یار گر برہم نہیں، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، تو یہ عبدیت کا یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا، اسی کو اپنے لیے خیر سمجھا اور اسی کو اپنے لیے خیر سمجھ کر اس پر راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا کھانا کھلایا تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا حکم ہے، اچھا کھا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے بھوکا رکھا، یہ اللہ کا حکم ہے، بھوکے ہیں، اس کے فیصلے پر راضی ہیں، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا ایک بزرگ کا، غالباً حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تھے، کہ وہ یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ اس کائنات میں کوئی بھی واقعہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، کائنات میں کوئی بھی واقعہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، لوگوں نے کہا بھائی عجیب بات کر رہے، ایسا کون ہے دنیا میں کہ مرضی کے خلاف اس کے واقعہ نے پیش آتا ہو، یہ تو دنیا ہے، اس میں آدمی کے اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں، برے حالات بھی پیش آتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، جہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوشی اور غم ہوتا ہے، تو یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ اس کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھے اسی میں خوشی ہے، وہ اگر مجھے بھوکا رکھنا چاہے میں اس میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے کھلانا چاہے میں اس میں خوش ہوں، اچھا پہنائے اس میں خوش ہوں، غرض اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا ہے اللہ جل جلالہ کی مشیت میں، تو اس واسطے جو کام ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی کہ انت عبدی، کیا پیارا جملہ ہے، انت عبدی، تم میرے بندے ہو، اللہ تبارک و تعالی جس کو فرما دے تم میرے بندے ہو، یعنی تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اگر بندہ دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، اس کی عبدیت دیکھو، اس کی تواضع دیکھو، اس کی انکساری دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، یہ ہے بندہ میرا، انت عبدی، تو سکھا دیا ہمیں آپ کو یہ کہ جو چیز حاصل کرنی ہے وہ عبدیت ہے، میں کچھ نہیں، یہ میں کا جو لفظ ہے اور میں کا جو خناس ہے اس کو نکال کر یہ سمجھو کہ میں تو بندہ ہوں، میں اللہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے عبد کھاتا ہے، انما آکل کما یاکل العبد، متکبرانہ انداز نہیں، چھاٹ باٹ نہیں، متواضع انداز کے ساتھ میں کھاتا ہوں جیسے کہ بندہ کھاتا ہے، جیسے کہ غلام کھاتا ہے. ہاں غلام ہی کو اللہ اس کا آقا جو ہے وہ کوئی شان و شوکت نہ فرما دے تو وہ شان و شوکت بھی اس لیے نہیں کہ وہ شان و شوکت کا خواہش مند تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے مالک نے عطا کی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو، دیکھو داؤد علیہ السلام کو، کیا شان و شوکت تھی کہ سارے جنات سارے انسان چلے جا رہے ہیں، ہوا ان کے لیے مسخر ہے، پہاڑ ان کے لیے مسخر ہیں، اور لاؤ لشکر جا رہا ہے، یہ سب شان و شوکت ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ جو تمہیں مال دولت نظر آ رہے ہیں، گھوڑے نظر آ رہے ہیں اتنے شاندار، یہ سب میرے دل میں جو ان کی محبت ہے یہ میرے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے ہے. تو اس لیے ہے کہ میرے مولا نے بنا دیا مجھے اس کام کے لیے اور عطا فرما دیا، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس نے عطا فرما دیا، اس لیے میں یہ شان و شوکت بھی میرے مالک کی عطا ہے، اس کی دین ہے. تو میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو شکر کر کے استعمال کروں، اس لیے نہیں کہ میں شان و شوکت والا بننا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں. وہی اگر مجھے فخر کا لباس پہنا دے گا تو اس فخر کے لباس پر بھی میں اسی طرح راضی ہوں گا جیسے کہ اس شان و شوکت کے اوپر راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال پر راضی ہو جانا، یہ عبدیت کا تقاضا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، غسل کرتے کرتے آسمان سے سونے کی تتلیاں برسنے لگیں، سونے کے ٹکڑے تتلیوں کی شکل میں برسنے لگے، نہانا چھوڑ چھاڑ کر ان سونے کی تتلیاں پکڑنے چلے گئے، نہانا چھوڑ چھاڑ کر ان کو جمع کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کیا ایوب، کیا میں نے تم کو پہلے ہی مستغنی نہیں کر رکھا سونے چاندی سے، بھاگ رہے ہو سونے کی طرف؟ یہ سوال ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا جواب دیا حضرت ایوب. اور درحقیقت یہی امتحان بھی تھا، نبی کا امتحان تھا یہ کہ آیا یہ کیا جواب دیتا. تو جواب یہ دیا کہ لا غنم بھی یا ربی لا غنم بھی عن برکتک، اے میرے پروردگار میں آپ کی دی ہوئی برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ عطا فرما رہے ہیں، آپ عطا فرما رہے ہیں بغیر مانگے دے رہے ہیں، تو کیا میں بے نیازی برتوں کہ نہیں مجھے نہیں لینا یہ سونا؟ جب آپ دے رہے ہیں تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا محتاج بن کر اس کو لوں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہی آزمائش تھی، اور آزمائش میں پورے اترے ایوب علیہ السلام. وہ سونے کو سونے کی وجہ سے نہیں، سونے ہمارے اوپر سونا برسنے لگے تو ہم تو سونا اس لیے پکڑیں گے اور اس کی طرف اس لیے بھاگیں گے کہ اس کو بیچیں گے، اس سے پیسے حاصل ہوں گے، اس سے فلاں مفادات اپنے پورے کریں گے، فلاں مزے اڑائیں گے، اس طرف دھیان جاتا ہے. ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا، ان کا دھیان سونے کی طرف نہیں تھا، دینے والے ہاتھ کی طرف تھا کہ کون دے رہا ہے. اب وہ دینے والا جب مجھے دے رہا ہے تو اب اس سے استغنا برتنا اور بے نیازی اختیار کرنا یہ عبدیت کی شان کے خلاف. عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ محتاج بن کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو محتاج بن کر لے، اس لیے لے کہ میرے مالک کی دین ہے، وہ دے رہا ہے مجھے. وہاں پر بے نیازی برتنا یہ کوئی عبدیت کا مظاہرہ نہیں ہو. وہاں یہی ہے کہ دو محتاج بنے، محتاج بن کر آگے پکڑے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. بیمار ہو گئے، تو بیمار ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے سکھایا. کیوں تو کوئی کہتا کہ بھئی رضا بالقضا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پڑا رہے, کچھ مانگے نہیں, صحت نہ مانگے. نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مانگو اللہ سے. کیا مانا؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس حالت میں لائے ہیں تو اسی لیے لائے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو, اس طرف رجوع کرو, اس سے مانگو. اب کیا بے نیازی اختیار کرو گے, بہادر بنو گے کہ ہمیں بیماری آ جائے یا کچھ آ جائے تو میں مجھے پرواہ نہیں ہے, میرے اللہ نے جیسا حال رکھا وہ ٹھیک ہے. نہیں, وہاں عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہم نے اصل کا تعجیل عافیتی ودفع بلائی. اے اللہ میں چاہتا ہوں, مجھے میں مانگتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت عطا فرما دیں اور جلدی عطا فرما دیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ عبدیت کا کیا تقاضا ہوتا ہے, کس وقت عبدیت کا کیا تقاضا ہے, کس وقت عبدیت سے آدمی سے کیا مطلوب ہے, یہ ساری باتیں سکھا دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے سب سے پہلا خطاب اللہ تعالی نے دیا, انت عبدی, تم میرے بندے ہو. کیا پیار کا جملہ ہے کہ تم میرے بندے ہو. پھر فرمایا وا رسولی, پھر میں یہ کہ اس کے بعد تمہیں میں نے اپنا رسول بھی بنایا ہے. تو سبق اللہ تبارک و تعالی نے یہ دے دیا کہ سب سے بڑا کمال, سب سے بڑا مقام اگر کسی بشر کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ عبدیت کا مقام ہے, اللہ تبارک و تعالی کے بندگی کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے ہر وقت. اور اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ایک انسان جو ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے, کوئی وقت بھی انسان کا سوچ سے خالی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. اور اگر دیکھو تو انسان کا نفس جو ہے وہ اندر اندر کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. وہ سوچ جو ہے وہ نفس کا کلام ہے, حدیث النفس کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث النفس یعنی نفس کی باتیں. تو اس میں اگر عادت ڈال لی جائے مشق کر کے تو الحمدللہ عادت پڑ جاتی ہے. وہ یہ کہ یہ جملہ اپنا تکیہ کلام, نفس کا تکیہ کلام بنا لے, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. یہ جملہ دل کے اندر, دل ہی دل میں کہنے کی عادت ڈالیں. اور اپنے حدیث النفس کا یہ تکیہ کلام بنا لیں, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں. یہ کثرت سے اس کا تکرار دل میں کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, کرتے رہیں, یہاں تک کہ جب دل اس کا عادی بن جائے گا تو ہر وقت دل کے اندر یہ کلمہ موجود رہے گا انشاءاللہ. عادت ڈال کر مشق کر کے دیکھ لیں, اور جب یہ موجود رہے گا تو بڑا عجیب یہ وہ عبدیت کا جو احساس ہے وہ انشاءاللہ اس طرح دل میں راسخ اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, آپ میرے رب. اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, میں آپ میرے رب ہیں, میرے پروردگار ہیں. یہ جملہ کہتے رہو, کہتے رہو, کہتے رہو, اتنا کہو کہ خود بخود دل سے نکلتا رہے. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. النفس لا توجہ الى شیئین فی وقت واحد. لیکن غلط بات ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. حقیقت متوجہ ہو جاتا ہے دو چیزوں کی طرف. اور یہ جو ذکر قلبی ہے یہ دوسرے کاموں کے ساتھ اس طرح جاری رہ سکتا ہے کہ توجہ ادھر بھی اور ادھر بھی, اور اس کا راستہ یہی مشق ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جب آدمی تا تکرار کرتا رہتا ہے تو وہ چیز انسان کے خیالات اور حدیث النفس کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہے، اور جب یہ بن جاتی ہے تو انشاءاللہ عبدیت کے مقام تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، اپنی عبدیت کا احساس دل میں جاگزین کرنے میں مدد ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لے. اب انشاءاللہ حدیث کا باقی حصہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے مرتبہ کروں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين أبن فضل وكرم أبن رحمة أمر تمام جناحكم معاف فرما. يا الله ہماری مكمل مغفرة فرما. يا الله أبن رحمة أمر اتباع سنة کی توفيق كامل وراسخ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.